بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 168 سے 170 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جواد پناہی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی، اور پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد پروگرام آئین صحافت آپ سنیں گے، اور پروگرام آئین صحافت کے بعد اگلا پروگرام سماعت فرمائیں گے آپ، آئیے فارسی سیکھیے، اور اس پروگرام کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور پیش کیا جائے گا۔ سامعین اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سنتے ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران نے روس کے ساتھ اقتصادی تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایران کے بارے میں جرمن چانسلر کے بیان کو مداخلت پسندانہ، اشتعال انگیز اور غیر سفارتی قرار دیتے ہوئے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور مخلوط حکومت کے سربراہ میاں شہباز شریف لندن میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ضروری مشاورت کے بعد آج رات وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ امریکی شہر ڈلس میں ایئر شو کے دوران دوسری عالمی جنگ کے 2 فوجی طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے، جس میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور T20 ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرا کر ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے روس کے ساتھ اقتصادی تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ یوریشیا زون میں مواصلاتی رابطوں کی تقویت سے علاقے میں تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے روسی صدر کی جانب سے ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون کے فروغ کے رجحان کا بھی خیر مقدم کرتے ہوئے تہران اور ماسکو کے درمیان سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو انتہائی اہم قرار دیا۔ روسی صدر نے اس موقع پر کہا کہ ایران شمال جنوب کوریڈور میں انتہائی اہم جغرافیائی پوزیشن کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوریڈور عنقریب دنیا میں اقتصادی اور تجارتی لین دین کے کم خرچ اور کم وقت راستے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایران کے بارے میں جرمن چانسلر کے بیان کو مداخلت پسندانہ، اشتعال انگیز اور غیر سفارتی قرار دیتے ہوئے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایران کے سلسلے میں جرمن چانسلر کے حالیہ موقف کو مداخلت پسندانہ، اشتعال انگیز اور غیر سفارتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے انسانی حقوق کے کچھ دعوے داروں نے صدام حکومت کی اندھی اور غیر انسانی حمایت کے دوران ایران کے باعزت اور ثابت قدم عوام کے خلاف اپنے سیاہ کارناموں کو فراموش کر دیا، اور انہوں نے جوہری معاہدے سے امریکہ کے انخلا کے بعد بھی ایران پر ظالمانہ پابندیاں عائد کیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ دہشت گردانہ کارروائیوں اور حال ہی میں حضرت شاہ چراغ کے روضے پر تکفیری گروہ داعش کے دہشت گردانہ حملے کے خلاف انسانی حقوق کے دعوے داروں کی خاموشی نے انسانی حقوق کو ان کے لیے سیاسی کھیل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں بشمول انسانی وقار، بیرونی طاقت کا مقابلہ کرنا اور مظلوموں کا دفاع اسلامی جمہوریہ ایران کی ہمیشہ سے ذمہ دارانہ پالیسی رہی ہے، جبکہ جرمنی نہ صرف اس سے پہلو تہی کر رہا ہے بلکہ ایران کے خلاف سرگرم دہشت گردوں اور علیحدگی پسند گروہوں کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کے دشمنوں سے فرانسیسی صدر کی ملاقات کی بھی مذمت کی اور ان کے اس اقدام کو دہشت گردی کے خلاف مہم اور تشدد پسندی کی مخالفت سے متعلق فرانس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے منافی قرار دیا۔ ہندوستان میں ادے پور احمد آباد ریلوے لائن پر آج ایک دھماکہ ہوا جس سے خوف و دہشت پھیل گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ادے پور احمد آباد ریلوے ٹریک پر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، جس سے آس پاس کے گاؤں میں خوف و دہشت پھیل گئی۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی آس پاس کے گاؤں والے موقع پر پہنچے تو نئی بچھائی گئی ریلوے لائن تباہ ہو گئی تھی۔ لوگوں نے فوراً ہی اس کی اطلاع ریلوے کو دی، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ دھماکے کی جگہ سے بارود بھی ملا ہے اور جس جگہ یہ دھماکہ ہوا وہ مائننگ ایریا بھی ہے۔ یہ وہی ریلوے ٹریک ہے جس کا افتتاح پچھلے 31 اکتوبر کو وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں ہولناک آتش زدگی کے نتیجے میں متعدد دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ کے شاٹھ پورہ ہائی ہاما میں بھیانک اور ہولناک آتش زدگی کے نتیجے میں ایک درجن کے قریب دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے اس خوفناک واقعے میں لاکھوں روپے مالیت کی اشیاء راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ آگ کپواڑہ کے شاٹ پورا میں ایک دکان میں لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے اور مقامی لوگوں نے آگ کو فوری طور پر بجھانے کی کوشش کی، تاہم آتش زدگی کے اس واقعے میں ایک درجن کے قریب دکانوں میں آگ لگ گئی اور انہیں بری طرح نقصان پہنچا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور مخلوط حکومت کے سربراہ میاں شہباز شریف لندن میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ضروری مشاورت کے بعد آج رات وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چند روز قبل نجی دورے پر لندن گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے لندن میں اپنے قیام کے دوران مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے اہم امور پر طویل مشاورت کی، جس میں ملک کے نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ بھی شامل تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جمعے کو پاکستان واپس لوٹنا تھا، لیکن ان کا شیڈول آخری لمحات میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ خرابی صحت کو شہباز شریف کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بتایا گیا ہے، تاہم بعض حلقے شیڈول میں تبدیلی کو نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے سے مربوط قرار دے رہے ہیں۔ ادھر حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے لندن اور میاں نواز شریف سے ملاقاتوں کو تماشا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے سب سے اہم عہدے کا فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے موجودہ فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت رواں ماہ کے آخر میں ختم ہونے والی ہے، اور ان کی جانشینی کا معاملہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان سیاسی تنازعہ بن گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چار دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبد النافع نے کابل میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالحکومت کے شمالی علاقے خیرخانہ میں دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واقعے کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ ہفتے کے روز بھی دارالحکومت کابل کے وسطی علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ دھماکے میں ممکنہ جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران کابل سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں متعدد دھماکے اور دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں جن میں سینکڑوں بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ امریکی شہر ڈلس میں ایئر شو کے دوران دوسری عالمی جنگ کے دو فوجی طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے اور کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے دو فوجی طیارے اڑان بھرنے کے دوران آپس میں ٹکرا گئے۔ اطلاعات کے مطابق واقعے میں پائلٹس سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تاریخی طیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی متعدد ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بحرین کی آمریت مخالف سب سے بڑی جماعت الوفاق نے شاہی حکومت کے ذریعے انجام پانے والے نمائشی انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں اور غیر قانونی طور پر شہریت حاصل کرنے والوں سے ووٹ ڈلوا کر من پسند نتائج حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ نیوز ایجنسی العہد کے مطابق بحرین کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت الوفاق کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ انتخابات صرف شاہی حکومت کے مفاد میں تھے اور ان کے ذریعے من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بحرین کے انقلابیوں، سیاسی و مذہبی رہنماؤں اور سماجی و انسانی حقوق کے کارکنوں نے یہ کہتے ہوئے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ یہ انتخابات نہ تو آزادانہ ہیں اور نہ ہی ان کا عوام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرا کر ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا ہے۔ میلبرن میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان کی ٹیم نے مقررہ 20 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 137 رن بنائے۔ 138 رن کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ نے 19 اوور میں 5 وکٹ پر 138 رن بنائے اور اس طرح انگلینڈ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فاتح قرار پایا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین جیسا کہ آپ نے خبروں میں سماعت فرمایا کہ کل بحرین میں عام انتخابات ہوئے، اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار راشد نقوی صاحب۔ ہم ڈاکٹر راشد نقوی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
نوازش۔ راشد صاحب، کل جو انتخابات ہوئے تو یہ انتخابات کیسے ہوئے اور اس میں لوگوں کی شرکت کا تناسب کیا رہا، اور پھر اس اعتبار سے کہ اس انتخابات کا وسیع پیمانے پر بحری تنظیموں اور گروہوں نے بائیکاٹ بھی کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کس حد تک مؤثر ہوں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آل خلیفہ حکومت ایک ڈکٹیٹر اور استبدادی حکومت ہے، اور وہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اور عالمی سطح پہ اپنی اس حیثیت کو اور اپنی حکومت کے اس چہرے کو صاف کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے یا اپنے چہرے کو ایک جمہوری چہرہ دکھانے کے لیے اس طرح کے اعلانات کرتی رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان انتخابات کو، الیکشن کو، الیکشن تو کوئی نہیں کہہ رہا، سب اس کو سلیکشن ہی کہہ رہے ہیں
جی.
کہ جس انداز سے یہ الیکشن کے امیدواروں کو چنا گیا، پھر ان امیدواروں کے لیے جس انداز سے کمپین چلائی گئی، پھر واضح اکثریتی طبقے کو الیکشن سے دور رکھا گیا، جو سب سے بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے قائدین کو جیلوں میں بند کیا گیا، اور عوام کو حصہ لینے کے لیے اس انداز سے مواقع فراہم نہیں کیے گئے، تو اس لحاظ سے تو یہ ایک سلیکشن ہے. اور اگر یہ سلیکشن نہ بھی ہو، فرض کریں، اگر یہ فرض کریں یہ 40 افراد کی ایک قومی اسمبلی بنے گی، پارلیمنٹ بنے گی
جی،
جو ان کے آئین کے اندر موجود ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور سینٹ نام کے کہہ لیں یا ایک شاہی اسمبلی ہے جو اس کے اوپر ہے، اس کا مکمل طور پہ خود کنگ یعنی آلِ خلیفہ جو ہیں وہ خود انتخاب کرتے ہیں، اس میں عوام کا کوئی رول نہیں ہوتا. وہ 40 افراد کی ایک سلیکٹڈ سینٹ ہوتی ہے، اور یہ بظاہر جس کو یہ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کہتے ہیں، یہ عوام سے اس کا انتخاب ہوتا ہے. اب اس کے جتنے فیصلے ہیں، اگر یہ فرض کریں کہ جو محال ہے کہ اس کو ہم ایک منتخب پارلیمنٹ کہہ سکیں، لیکن فرض کریں اگر یہ منتخب پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، تو اس کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ چونکہ جو یہ فیصلے کرے گی، جب تک اوپر سے نومینیٹڈ شاہ کی 40 رکنی سینٹ اس فیصلے کو یا اس قانون کو ریکمینڈ نہیں کرے گی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہٰذا یہ صرف نمائشی قسم کی ایک پارلیمنٹ ہے، نہ اس کے قوانین کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے. ماضی میں بھی جو پارلیمنٹس رہی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بظاہر پارلیمنٹ بن جاتی ہے، وزیر اعظم بھی آل خلیفہ اپنے بھائی کو بناتے ہیں. پچھلے عرصے میں جو وزیر اعظم رہے ہیں وہ بھی بھائی ہیں شاہ کے، احمد عیسیٰ کے جو ہیں وہ. تو اس لحاظ سے یہ ایک دکھاوا ہے، بلکہ جو میڈیا کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، دو تین اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں کہ یہ دھول جھونکنے کی برابر ہے، یہ ایک واضح فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ عوام کو اس کے حقوق دینے کی بجائے ان کو لولی پاپ دیا گیا ہے، کہ جو 2011 سے ایک تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک کے جو بنیادی مطالبات ہی یہی تھے کہ ہمیں جمہوری حق دیا جائے.
جی ہاں، تو آپ کی نظر میں مثلا جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
دیکھیں، ابھی تک 28% کچھ جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے.
جی،
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ اتنا کمزور ہے کہ اس کو بھی کسی بڑی سطح پہ آل خلیفہ نہیں پیش کر سکتے کہ عوام نے اس میں حصہ لیا ہے. اور پھر جب ان 28% کے بارے میں تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یہ 28% کون ہے، تو ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جن کو ابھی آل خلیفہ حکومت نے تازہ شہریت دی ہے، یعنی وہ اصل بحرینی باشندے بھی نہیں ہیں، باہر سے ان کو بسایا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ مجبور کیا گیا کہ بھئی اگر آپ نے شہریت لینی ہے تو آپ کو ووٹ بھی کاسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ سب کے سامنے ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے. لہذا جب سلیکشن ہو تو اس کے اثرات بھی ایسے ہوتے ہیں. اب یہ جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہوں گی یا جو جمہوریت کے عنوان سے جو دنیا میں کام کر رہی ہیں، جب ان کو یہ ریزلٹس پتہ چلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آل خلیفہ حکومت نے ایک ڈھونگ رچایا ہے صرف یہ کہنے کے لیے کہ بھی ہمارے ملک میں انتخابات ہوتے ہیں اور ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر جو ہے جمہوری حقوق کی پاسداری کرتے ہیں. تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے، اس کا کوئی معاشرے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کن اثر نہیں ہوگا، نہ جو چل رہی ہے تحریک اس پہ کچھ اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ اس کے اندر مزید شدت آئے گی، جوانوں کے اندر مزید اشتعال آئے گا کہ بجائے ہمیں حقوق دینے کے، ہمیں کس انداز سے جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں دھول چونک دی گئی ہے کہ تم جن جمہوری حقوق کا دعویٰ کر سکتے ہو وہ بحرین میں نہیں مل سکتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا جو آل خلیفہ کا جو سسٹم ہے حکومتی، وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تابع ہے، اور اس وقت آل خلیفہ خود کوئی خود مختاری سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب سے وہاں پہ تحریک چلی ہے تو سعودی عرب سے کوئی 1000 سے زیادہ جو ہے فوجی وہاں پہ تعینات ہیں، اور ان فوجیوں کی وجہ سے ہی سارا جو ہے وہ جو ڈسپلن بظاہر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا جو تشدد ہے، جو ظلم ہے، تو ان بیرونی فوجیوں کی وجہ سے ہے. تو جب بیرونی فوجیوں کے توسط سے آپ کسی ملک میں سیکیورٹی قائم کرتے ہیں اور انتخابات بھی آپ کے جو ہے عوامی نہیں ہوتے، تو پھر اس حکومت کے بارے میں یقیناً نہ عوام کی اچھی رائے ہوتی ہے اور نہ جو غیر جانبدار
طبقے، اس حکومت کے بنیادی کمزور ہے.
جی، ایسے ہی.
جی راشد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کے لیے، اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 22 آبان، 18 ربیع الثانی اور 13 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. اٹھارہ ربیع الثانی سن 602 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور فقیہ محقق ہلی عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے. ان کا شمار بلند مرتبہ علماء و فضلاء میں ہوتا تھا. انہیں شعر و ادب میں بھی مہارت حاصل تھی. محقق ہلی ابتدائی تعلیم کے بعد مانوی مدارج طے کرنے کی غرض سے اپنے دور کے معروف علماء کی خدمت میں باریاب ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا اور اپنے وقت کے معروف فقیہ شمار کیے جانے لگے. محقق ہلی فقہ کے علاوہ معاشرے میں رائج دیگر علوم سے بھی اچھی واقفیت رکھتے تھے. ان کی اہم ترین تصنیف شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ہے. دیگر کتابوں میں نافع، معارج اور تنبیہ کا نام لیا جا سکتا ہے. اٹھارہ ربیع الثانی سن 1355 ہجری قمری کو آیت اللہ میرزا علی شیرازی نے عراق کے شہر نجف میں 68 سال کی عمر میں وفات پائی. انہوں نے اسلامی علوم اور فقہ کی تعلیم آیت اللہ فشارقی اصفہانی اور آیت اللہ میرزا محمد تقی مجدد شیرازی جیسے اساتذہ سے حاصل کی. نیز 22 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آیت اللہ میرزا علی شیرازی فقہ اور اصول کے علاوہ علم کلام، حکمت، طب، تاریخ اور ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے. وہ ایک مدت تک مسلمانوں کے مرجع تقلید بھی رہے. بائیس آبان سن 1344 ہجری شمسی کو ایران کے ایک عظیم محقق، ادیب اور مصنف استاد سعید نفیسی کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ ابتدائی تعلیم کے بعد فرانس چلے گئے اور قانون اور سیاسیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے. نیز تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. وہ ایران اکیڈمی کے بھی مستقل ممبر تھے. استاد سعید نفیسی کی تالیفات اور ترجموں کی تعداد 180 سے زیادہ ہے، جن میں تاریخ بحقی، قابوس نامہ، غزلیات عطار جیسی کتابوں کی تصحیح اور ایران کی معاصر سماجی سیاسی تاریخ کا ترجمہ قابل ذکر ہے. اس کے علاوہ فرانسیسی، فارسی کی جامع لغت اور دسیوں بیش قیمت مقالے استاد نفیسی کی دیگر تالیفات ہیں. تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو شام میں حافظ الاسد نے ایک فوجی کودتا کے ذریعے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. سن 1967 میں عربوں اور غاصب اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ اور جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے بعد بعض پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. ایک دھڑے کے سربراہ شام کے اس وقت کے صدر تھے اور حافظ الاسد دوسرے دھڑے کے سربراہ تھے جو اس وقت شام کے وزیر دفاع اور شامی فضائیہ کے سربراہ تھے۔ 12 نومبر 1970 کو ہونے والے شام کی باس پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ حافظ الاسد کو ان کے عہدوں سے برطرفی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اگلے دن 13 نومبر کو غیر فوجی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی اور ملک کی باگ ڈور حافظ الاسد کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے چند دن کے بعد اعلان کیا گیا کہ نئی حکومت نیا آئین مرتب کرے گی۔ بہرحال مارچ 1971 میں حافظ الاسد صدارت کے عہدے پر فائز ہو گئے اور ملک کا اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حافظ الاسد 2000 میں اپنے انتقال تک اس عہدے پر باقی رہے۔13 نومبر 1970 کو موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ایک بڑا اور ہولناک طوفان آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس تباہ کن اور ہولناک طوفان کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ زخمیوں اور متاثرین کی تعداد 8 لاکھ تھی۔ بعض رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 3 سے 5 لاکھ تھی۔ اس ہولناک طوفان کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں گھر، کارخانے اور دیگر تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہولناک طوفان کے دوران چلنے والی ہواؤں کی رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ طوفان بنگلہ دیش میں آنے والا سب سے زیادہ تباہ کن طوفان شمار ہوتا ہے۔ بائیس آبان 1373 ہجری شمسی کو قدیم ایرانی زبانوں کے ماہر استاد ڈاکٹر مہرداد بہار کا انتقال ہوا۔ وہ ایران کے مشہور شاعر ملک الشعرا بہار کے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی ادبی اور تہذیبی ماحول میں پروان چڑھے۔ مہرداد بہار نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن یونیورسٹی میں پوری کی۔ انہوں نے ایران کے وسطی اور قدیم دور کی زبانوں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات کی۔ ڈاکٹر مہرداد بہار ایران واپسی کے بعد بنیاد فرہنگ ایران نامی ثقافتی ادارے اور فرہنگستان ادب و ہنر نامی ادبی و ہنری ادارے سے وابستہ اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر بہار کی تصانیف میں اساتیر ایران اور سخن چند دربار شاہنامہ یعنی شاہنامے کے بارے میں کچھ باتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔
میں ہوں حسین تقوی
اور آج کے پروگرام میں بھی میں ان کا ساتھ دے رہی ہوں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجئے سامعین. جی ہاں, پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح دعاؤں سے کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں, دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارے پروگرام سن رہے ہوں, انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری اور جاری رہے. بہرحال چونکہ یہ دعاؤں سے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے تو باجی میں عرض کرتا چلوں پروگرام کے شروع میں ہی کہ زیادہ بات ہماری طولانی جو ہے نا وہ نہ ہو. وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست نے جو بزم دوستاں کے سامعین میں سے ہیں ایسا جو ہے وہ پیغام دیا کہ اب تو دعاؤں کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بزم دوستاں روزانہ نشر ہو. آپ کو متفق ہے, آپ کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے کہ جی ریکارڈنگ کرا لیں, اگر روزانہ ہوا تو میرے خیال سے جو ہے وہ ہمیں تو آپ کے پیچھے ہی دوڑنا پڑے گا کہ جناب کہاں ہیں آپ, کیونکہ آپ کی اتنی مصروفیات ہیں, اتنی زیادہ آپ کی جناب علی جو ہے وہ کہیں سحر ٹی وی کی خبریں ہیں, کہیں جناب جو ہے وہ جامع جم پروگرام ہے.
آپ کو تو پتا ہے میں یا آپ یا ہمارے دوسرے بھی جو یہاں پہ سارے کولیگس وغیرہ جو ہیں ہم لوگ کی مصروفیات واقعی میں اتنی زیادہ ہیں کہ تھوڑا ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, اور میں آپ سے بھی یہی معذرت خواہ ہوں.
نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں اپنے سامعین کے لیے یہ بات ضرور کہوں گا کہ پروگرام ریکارڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مصروفیت کے باوجود سامعین دوستوں سے محبت کی وجہ سے بہن ناہید انوری نے لطف کیا ہے اور جو ہے بڑی خوشی خوشی جو ہیں وہ پروگرام کے لیے تشریف لاتی ہیں. لیکن اگر وقت بہت تنگ ہوتا ہے ان کے پاس کم ہوتا ہے تو بہرحال یہ وقت
کبھی نہ کا جواب بھی سن لیتے ہیں, اس کے لیے میں شرمندہ ہوں.
لیکن چونکہ آپ کے کام میں اتنی مستن یہ کہ وہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ منع کرتی ہیں تو ہم دوبارہ یہ نہیں کہتے کہ کیوں, اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حتماً جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام ہوگا. لہٰذا آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں اور تمام سامعین کی زندگیوں میں بھی ترقی و پیش رفت کے خواہاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ روز افزون ترقی و خوشحالی لے کر آئے, بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرے, زندگیوں میں آسانیاں خوشحالیاں ہوں اور زندگی کا پہیہ اسی طریقے سے خوشحالی کے ساتھ چلتا رہے. جی
جی ہاں, سامعین کو انتظار نہیں کرواتے اور یہاں پر ہم پہلا خط جو شامل کر رہے ہیں وہ ہے محمد ارشد قریشی صاحب نے, انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر ہیں اور لکھتے ہیں کہ واجب الاحترام بھائی تخوی, السلام علیکم, امید ہے خیریت سے ہوں گے. مجھ سمیت تمام تنظیم کے عہدیداران و ممبران عافیت سے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. تمام پروگرام بہت عمدہ نشر ہو رہے ہیں لیکن ریسپشن کی صورتحال جوں کی تو ہے. خصوصی ایام کے مناسبت سے عمدہ پروگرام نشر ہوئے ہیں, نعتیہ و حمدیہ کلام بھی دل کو موہ لیے. ویب سائٹ کی توسط سے پروگرام سننے میں اب بھی وہی دقت ہے جس کا ذکر آپ سے بارہا کر چکا ہوں. آرکائیو میں کوئی پروگرام دستیاب نہیں ہے, صرف تاریخ اور ایام ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس میں پروگرام کوئی نہیں ہوتا. پروگرام اسلام کی معرفت, افکار و نظریات, خلقت کی رانائیاں, درخشاں ستارے, ایرانی مشاہر, بزم دوستاں, آئین صحافت, آج کا ایران, گرد و پیش, منظر و پس منظر بہت عمدہ نشر ہو رہے ہیں.
جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے فیکس کے ذریعے ہمیں یہ خط جو ہے وہ ارسال کیا ہے. باجی بالکل ہاتھ کی تحریر ہے
جی,
اور
جی
جو ہے کیا نام ہے اس کا, اس سے پہلے بھی
ہاتھ کی تحریر پر ہم نے ان کا خط بھی پڑھا ہے.
نہایت ہی بہترین جو ہے وہ رسم الخط کے ساتھ جو ہے تحریر کیا ہے, بہت اچھی جو ہے وہ رائٹنگ ہے. لہٰذا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محمد ارشد قریشی صاحب کا, اور ساتھ ہی ساتھ جن نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے باجی, میں پہلے بھی جو مثلاً چارج ہیں سائٹ کی ان کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسائل سائٹ کے اندر چل رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کچھ وجوہات بتائی ہیں, چونکہ انٹرنیٹ کی کچھ مشکلات پریشانیاں مستقل طور پر چل رہی ہیں, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ سروسز جو ہے وہ ابھی پورے طریقے سے بحال نہیں ہو پائیں گے,
مخصوصا ہمارے یہاں پر فی الحال میں ایک ڈیڑھ مہینے سے کچھ پرابلم پیش آ رہی ہے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور جیسے ہی یہ مشکلات جو ہے وہ برطرف ہوں گی انشاءاللہ جو بھی سائٹ کے اندر کمی کسری ہے وہ دور ہو جائے گی. جناب محمد ارشد قریشی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر یہ لسنرز کو جوڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, اور آپ کی محبتیں پیار جو ہے وہ ہمیشہ ریڈیو تہران کے شامل ہر رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے آڈیو پیغام بھی جو ہے وہ ارسال کیا تھا جو ہم نے نشر کیا, اور جس کے اندر انہوں نے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے دی تھی. تکدو کرتے ہیں اور ایک منجھے ہوئے صحافی بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں. اور میں نے تو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر ریڈیو تہران کے لیے بزم دوستاں کے لیے کوئی نظم تحریر فرمائیں تو ہم اس نظم کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. پروگرام اسلام کی معرفت, افکار و نظریات, خلقت کی رانائیاں, درخشاں ستارے, ایرانی مشاہیر, بزم دوستاں, این صحافت, آج کا ایران, گرد و پیش اور منظر و پس منظر کا انہوں نے ذکر کیا. بہت شکریہ آپ کا, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ریڈیو کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے, آپ کی جو محبتیں ہیں وہ شامل حال رہیں گی. بزم دوستاں کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا کہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. تو بہرحال آپ کی محبتیں ہیں, آپ کا پیار ہے, ریسپشن کے حوالے سے جو آپ کا گلہ شکوا ہے وہ بجا ہے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو. محبتوں کا شکریہ, آئندہ بھی ہمیں آپ کے خط اور آڈیو پیغام کا انتظار رہے گا.
جی ہاں, ویسے حسین بھائی جیسا کہ انہوں نے پروگرامز کے نام تحریر کر کے بھیجے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ریڈیو کے سارے پروگرام بہت دقت کے ساتھ اور سارے پروگرام اچھی طرح سے سنتے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ ایک مثلاً سینئر لسنر ہیں اور ریڈیو تہران کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے ریڈیو اسٹیشنز یہ سنتے ہیں اور وسیع آگہی کے حامل ہیں, تو بہرحال ان کو پروگرام جو ہے وہ پسند آتے ہیں ریڈیو تہران کے, اور اپنے دل کھول کر یہ پروگراموں کی تعریف بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب محمد ارشد قریشی صاحب.
جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, سامعین ہمارا ساتھ دیجئے. اور یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے فیروز علی صاحب نے میر پور خاص سندھ پاکستان سے. اپنے اس خط میں فیروز علی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک پرانے دوست سے ریڈیو تہران کا واٹس ایپ نمبر ملا, دل چاہا کہ آپ کو خط لکھا جائے. ویسے ریڈیو تہران کی شام کی نشریات سننے کا موقع اکثر مل جاتا ہے, لیکن صبح اور رات کی نشریات نہیں سن پاتا. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ پرانا سامع ہوں اور مختلف ریڈیو اسٹیشنز کی نشریات سنتا ہوں, لیکن جو لطف ریڈیو تہران کی نشریات سننے میں آتا ہے وہ کسی اور میں نہیں آتا. آپ کی نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کے علاوہ عام معلومات میں اضافے کے پروگرام شامل رہتے ہیں. پروگرام خلقت کی رانائیاں نہایت ہی بہترین پروگرام ہے, اور اس پروگرام کو سن کر میں اپنی بات کروں تو بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں. انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے, ہمارے جسم میں قدرت کی بے شمار رانائیاں ہیں, خدا کی ہر ہر نعمت پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں. جی ہاں, آگے شکر لکھا ہے کہ پروگرام ایرانی مشاہیر سن کر اسلام کے عظیم دانشوروں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے, جبکہ پروگرام گھر اور گھرانہ بھی ایک منفرد پروگرام ہے. پروگرام نور ایمان سن کر بھی بڑا اچھا لگتا ہے. خیر, خاص زیادہ طولانی نہ ہو جائے اس لیے صرف اتنا کہوں گا کہ ریڈیو تہران کی نشریات مجھ جیسے کم علم انسان کے لیے معلومات کی فراہمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پروگرام بزم دوستاں سن کر خط لکھنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے, اور میرے اس خط کا پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. جی ہاں بھائی, ہم نے آپ کا خط اپنے پروگرام میں شامل کیا, انشاءاللہ کہ آپ کو سن کر بھی خوشی ہوگی. آئیے اب چلتے ہیں آپ کے خط کے جواب کے لیے ہمارے بھائی حسین کی طرف.
جی ہاں بالکل, اور اس جذبے میں جہاں آپ کی محبتیں شامل حال ہیں, وہیں بہن ناہید انوری کی جوش و ولولے کے ساتھ پروگرام بزم دوستاں میں شرکت, اور نہایت دل جمی کے ساتھ خطوں کا پڑھنا, اور ساتھ ہی ساتھ تحریر سے لطف اندوز ہونا یہ بھی بہرحال ایک منفرد
بہت شکریہ بھائی اتنی تعریف نہ کریں
بھائی میں تعریف نہ کروں تو مجھے تو پروگرام کو چلانا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
لیکن آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو
میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی بہن جو ہے وہ میرے ساتھ یہ پروگرام کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں سامعین کے دلوں کو گرما رہی ہیں اور محبت کا پیغام امن کا پیغام دوستی کا پیغام جو ہے وہ عام کر رہی ہیں اور ہمارا مقصد و ہدف بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس پروگرام کے ذریعے سے چہروں پر مسکراہٹ لائیں دلوں میں جو ہے وہ محبتیں پیدا کریں اور گھرانوں میں جب یہ ہماری آواز پہنچتی ہے تو یقینی طور پر جو ہے محبت کا ایک عالمگیر پیغام جو ہے وہ دنیا کے گوش و کنار میں پہنچتا ہے۔ جناب فیروز علی صاحب بہت شکریہ آپ کا میرپور خاص سندھ پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا۔ مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کو آپ سنتے ہیں، ہماری صبح کی نشریات، رات کی نشریات میں کچھ سننے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے لیکن شام کی نشریات آپ پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ہماری خبریں، حالات حاضرہ کے پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہیں۔ اور باجی جن پروگراموں کا انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے جیسے پروگرام خلقت کی رانائیاں ہوا، ایرانی مشاہیر ہوا، یہ پروگرام ایسے ہی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں خدا کی رانائیاں، خدا کی عظمت، خدا کا شکوہ اور یہ تمام چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہوتا ہے اور بندہ جب ان تمام چیزوں کو سوچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فکر کرے اور غور کرے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہوا ہے،
واقعی میں
اور ہم جو ہے وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور خدا کی کن کن نعمتوں کا ہم جو ہے وہ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے جسم کے اندر ہمارے جو نعمتیں، ہمیں جو عنایتیں عطا کی ہیں اس کا ہم شکر بجا نہیں لا سکتے، ہمیں خدا کا شکر ہر وقت بجا لانا چاہیے بلکہ اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ ہمیں خدا کا شکر بجا لانا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا کے ایک حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا تیری کن کن نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، جس طرف ہماری نگاہ جاتی ہے تیری خلقت کی رانائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ جناب فیروز علی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے اپنے احساسات کو بیان کیا اور یہ احساسات جو ہیں وہ ترجمانی کرتے ہیں اس بات کی کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آپ کے قلب و نظر کو بھا رہے ہیں، بہت شکریہ اور ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو وقت نکال کر اور اتنے اچھے اور پیارے خط ہمیں ارسال کرتے ہیں، آپ پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں باخبر کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پہ ایک اور خط شامل کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بھیجوایا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے جناب سفیر احمد صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو خط لکھتا رہا ہوں لیکن اس مرتبہ خط لکھنے میں کچھ تاخیر رہی، معذرت قبول فرمائیں۔ کوئی بات نہیں بھائی، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ ہمیں خط لکھیں، ہم بھی آپ کو معاف کرتے رہیں گے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے قابل سماعت ہے، اگر وقت کی کمی کے سبب نشریات نہ بھی سن پاتا ہوں تو آرکائیو کے ذریعے پروگرام سن لیتا ہوں۔ ویب سائٹ نہایت بہترین انداز میں اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے، کچھ عرصے پہلے پروگراموں کو اپلوڈ کرنے میں تاخیر ہوتی تھی لیکن ایک عرصے سے پروگرام وقت پر اپلوڈ ہو رہے ہیں، تمام پروگرام معلوماتی اور معیاری ہیں۔ پروگراموں کو سن کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر پروگرام کو نہایت محبت اور توجہ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے۔
جی جناب سفیر احمد صاحب اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے اتنا پیارا خط لکھنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور باجی یہ دوستوں کی انکساری ہے کہ جو ہے کسی بھی وجہ سے کوئی تاخیر سے خط لکھنے پر معذرت کرتا ہے، کوئی رابطہ دیر میں برقرار کرنے پر معذرت کرتا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ معذرت کی کوئی بات نہیں، ہر انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں اور کبھی وقت ملتا ہے کبھی وقت نہیں ملتا، تو یہ ان کا بڑا پن ہے سامعین کا کہ جو اس حوالے سے نہایت انکساری کے ساتھ جو ہے وہ معذرت خواہی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو تہران کو یہ ایک کنبے کی طرح سمجھتے ہیں، گھر کی طرح سمجھتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار جو ہے وہ بے لاگ طریقے سے کرتے ہیں, اور جملوں میں ایسی سچائی اور محبت پائی جاتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بلا جھجک اپنے دل کی بات جو ہے وہ ہم سے کہہ دیتے ہیں.
بہرحال شیئر کرتے ہیں.
جی ہاں بالکل, ایسا ہی ہے. خصوصی پروگرام ریڈیو تہران جو ہے مختلف عنوانات سے پیش کرتا ہے اور اپنے روٹین کے پروگراموں میں ہی ان پروگراموں کو شامل کرتا ہے, اور سامعین ان کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی رائے بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. جناب سفیر احمد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رابطہ جو ہے مستقل بنیادوں پہ برقرار کریں گے. دیر ابیر ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. ہاتھ کا اشارہ یہ لگ کہہ رہا ہے کہ اب بس کر دیا جائے.
جی ہاں, پروگرام کا وقت یہی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ہمیشہ کی طرح سامعین, اور ہم شرمندہ ہیں ہمارے ان سامعین سے جنہوں نے اور بھی ہمیں خط یہاں بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں آج بھجوائے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہمارے پیارے سامعین کے خطوں کو ضرور شامل کیا جائے.
بلیے آپ گفتگو زیادہ نہ بڑھائیے, دیکھیے بار بار ہاتھ ہل رہے ہیں,
کبھی کبھار تھوڑا اوڑھ جانے دیں, انہیں ہلانے دیں, تھک جائیں گے خود ہی.
سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آئینہ صحافت. سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ اطلاعات, شیخ الازہر کو ایران دورے کی دعوت. روزنامہ الزمان, صلاح الدین توس خار ماتو میں داعش کے 8 دہشت گرد ہلاک, ایک گروہ بھی تباہ. واشنگٹن پوسٹ, نوادا میں جیت کے ساتھ ہی ڈیموکریٹس نے سینٹ میں اپنی اکثریت بچا لی. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ وطن امروز, خوف, ایران کی جانب سے یوکرین جنگ کے لیے روس کو ڈرون طیارے دیے جانے کا الزام رویٹرز نے لگایا تھا, لیکن پھر سعودی عرب کے فارسی زبان کے چینلوں نے اس سلسلے میں ایران پر الزام تراشی کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا. اس کے بعد ایران میں حالیہ بلوؤں میں بھی سعودی عرب کے انہی دو چینلوں نے جس طرح سے فتنے کی آگ بھڑکائی اور بلوائیوں کے ساتھ تعاون کیا, اس کے بعد ایران نے سعودی عرب کے ایران انٹرنیشنل چینل کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا, اور پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلامی نے واضح الفاظ میں کہا کہ آل سعود اور ان کے ذرائع ابلاغ اور فتنہ انگیزوں کو خبردار کرتے ہیں, ہوشیار رہیں, ہم آ رہے ہیں. جس کے بعد ایران نے ہائپر سونک میزائل کی رونمائی کی, تو ایک بار پھر سعودی عرب سے وابستہ ذرائع ابلاغ اور مغربی میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایران سعودی عرب کے خلاف کارروائی کرنے والا ہے. تاہم کچھ دنوں بعد اس دعوے کا جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا. ایران کے خلاف اس قسم کے بے بنیاد دعوے دراصل اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت اور پیش رفت سے اس کے دشمنوں کے شدید خوف کا بھی نتیجہ ہیں. روزنامہ رائے الیوم, سید حسن نصر اللہ کا حالیہ خطاب اور کچھ نکات. جمعے کے روز حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کے چہرے پر تقریر کے وقت جو غصہ تھا اسے بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا, جو دراصل لبنان کے مستقبل اور موجودہ حالات سے ان کے عدم اطمینان کی بھی علامت ہے. سید حسن نصر اللہ نے اسرائیل اور امریکہ میں انتخابات اور ان کے نتائج کے سلسلے میں جو کہا ہے, ہم اس پر بات کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ابھی ان باتوں پر غور کرتے ہیں جو انہوں نے سرحدوں کے تعین کے سلسلے میں کہی ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے شہید احمد قصیر کے آپریشن کا ذکر کیا جو ایک طرح سے اسرائیل کو اس قسم کے آپریشن کے اعادے کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے امریکی وعدوں پر بھروسہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے 30 برس قبل اوسلو معاہدے میں فلسطینیوں کو دیے گئے وعدوں کا ذکر کیا اور کہا کہ معاہدہ اور اس پر عمل درآمد کی ضمانت استقامتی محاذ کی طاقت ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسرائیل کے ساتھ حدود کے تعین کا معاہدہ لبنان کے لیے نہیں بلکہ جنگ سے پرہیز کے لیے کیا گیا، کیونکہ فی الحال امریکہ، یوکرین، روس اور انرجی کے عالمی بحران میں مصروف ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے نئے صدر کو کی خصوصیات گنوا کر یہ واضح کر دیا کہ حزب اللہ ہر کسی کو بھی اس عہدے کے لیے قبول نہیں کرے گی، اسی طرح جو صفات بتائی ہیں اس کے مطابق سلیمان فرنجیہ ہی صدر ہو سکتے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، محبوبہ مفتی نے الیکشن کمیشن کو بی جے پی کی کٹھ پتلی قرار دے دیا۔ روزنامہ صحافت، ہیٹ اسپیچ کے خلاف سول عدالتوں کو بھی سنوائی کا اختیار دیا جائے۔ روزنامہ خبریں، عمران خان حملہ اور ارشد شریف قتل، چیف جسٹس کی جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز سے مشاورت جاری۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، روزنامہ جنگ، آرمی چیف تعیناتی کو کبھی متنازع نہیں بنایا، لندن میں بیٹھ کر ملکی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ جمہوریت کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کسی غیر آئینی اقدام پر یقین نہیں رکھتے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے جنگ میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب میں کہا کہ عمران خان نے کسی ادارے سے غلط کام نہیں کروایا، ملک کے فیصلے بند کمروں میں نہیں، اب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، ملک میں کوئی آئین و قانون نظر نہیں آ رہا۔ جنگ اور لالا موسیٰ میں لانگ مارچ سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 3-4 دن سے وزیراعظم لندن میں موجود ہیں، وہاں تماشا ہوا ہے، وہاں فیصلہ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا، قومی سیکیورٹی کے سب سے اہم عہدے کا فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے، اس ملک کا سزا یافتہ آدمی اور جھوٹ بولنے والا شخص اس تعیناتی کا فیصلہ کر رہا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، ایشیا پیسیفک خطے میں آسیان کے مرکزی رول کی ہندوستان کی حمایت، نائب صدر جمہوریہ۔ نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ نے ہفتے کو ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد اور تعاون کو مزید گہرا اور وسعت دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایشیا پیسیفک خطے میں آسیان کے مرکزی رول کی ہندوستان حمایت کرتا ہے۔ مسٹر دھنکھڑ ہند آسیان 19ویں چوٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اس میٹنگ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی موجود تھے۔ مسٹر دھنکھڑ نے کہا کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس خطے کا سیاسی منظرنامہ یقینی نظر آتا ہے، ہم اس پر آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہند آسیان تعاون کو وسعت دینا چاہیے، اسٹریٹجک اعتماد کو گہرا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہند آسیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے رول کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان آسیان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، جرمن چانسلر کا حالیہ موقف اشتعال انگیز اور مداخلت پسندانہ ہے، ترجمان وزارت خارجہ۔ فارس نیوز ایجنسی، ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کی پیداوار نے دشمن کو مایوس کر دیا۔ آج تہرانی مقدم جیسے بہت سے سائنسدان ایران کو مزید مضبوط بنانے میں سرگرم، اسپیکر۔ ارتھ نیوز، عراق صدر اور وزیراعظم نے الجزائر اور شرم الشیخ اجلاسوں میں عراق کی شرکت کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ اور اب ایک تفصیلی خبر، مہر نیوز ایجنسی، بحرین میں انتخابات کے بائیکاٹ کی وجوہات۔ بحرین میں 4 سال میں ایک بار انتخابات ہوتے ہیں۔ بحرین کی پارلیمان کی تشکیل سن 2002 میں آئین کے مطابق ہوئی تھی۔ بحرین کی پارلیمنٹ میں 40 اراکین کے انتخابات ہوتے ہیں۔ تاہم شاہی خاندان کے تسلط اور اثر و رسوخ کی وجہ سے انتخابات کو ایک تماشا قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین میں سیاسی مخالفین کی وسیع پیمانے پر گرفتاری اور بہت سے دینی و سیاسی رہنماؤں کو جلا وطن کیے جانے اور آمریت کے جاری رہنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بحرین میں انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائی پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
تاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔ سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی مل جائے.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے بینک کے قریب.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر نزدیک بانک.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے غور سے سنیے.
ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
ہاں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است؟
بله شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور۔ تو لیجئے پروگرام منارہ نور سماعت فرمائیے، اور اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
منارہ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد، اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا، اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے، ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا، اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا، اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے، کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں۔ بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا، اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا۔ کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مسلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے۔ سمے نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا۔ اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا۔ اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے، اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے۔ لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں، تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، اب وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں، ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے، کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی۔ لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلباء اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں، تاکہ طلبہ کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوا اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں. ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے. اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی. سامعین, امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی, تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی, تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا. چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں, ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا, لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے. سامن, مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر, دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے, لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے, اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے. مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نقطہ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی, لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی. سامن, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.
Thank you. Thank you.